بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. تصنیف محمود مجیب اصغر. جس روز میدان موطہ میں اسلام کے غازی عیسائی رومی فوجوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں الہام الہی کے ذریعے جنگ کے حالات کی اطلاع ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تمام مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ تمہارے لشکر کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا، زید شہید ہوا، اللہ نے اس کو بخش دیا. اس کے بعد جعفر نے اسلامی جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، دشمنوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہوا، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا. پھر عبداللہ بن رواحہ نے اسلامی جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، وہ بھی دشمنوں سے لڑ کر شہید ہوا. یہ سب کے سب جنت میں اٹھا لیے گئے. ان تینوں کے بعد اسلامی جھنڈے کو خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ میں لیا اور جنگ کی بگڑی ہوئی حالت کو سنبھالا. وہ میرے مقرر کردہ جرنیلوں میں سے نہیں تھا، وہ تو اللہ کی تلوار ہے، وہ اللہ کی تلوار میں ہوں. میرا نام خالد ہے، میں نے اپنی آنکھیں قریش کے قبیلہ بنو مخزوم میں کھولیں. میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 12 سال بعد مکہ میں پیدا ہوا. میں حضرت عمر کا ہم عمر تھا. میری کنیت ابو سلیمان ہے. میرا باپ ولید قبیلہ بنو مخزوم کا سردار اور مکہ کا رئیس اعظم تھا. میری ماں کا نام لبابہ تھا. عرب میں قریش اور قریش کے قبیلوں میں سے بنو ہاشم، بنو امیہ اور بنو مخزوم کی سب سے زیادہ عزت کی جاتی تھی. اس زمانے میں مختلف قبیلوں کی اپنی اپنی حکومت ہوتی تھی. مکہ میں قریش حکومت کرتے تھے. قریش نے حکومت کے کام اپنی شاخوں میں بانٹے ہوئے تھے. ہمارے خاندان بنو مخزوم کے ذمہ جنگی معاملات تھے. ہمارا خاندان گھوڑے پالتا اور سدھاتا تھا، جن پر سوار ہو کر قریش جنگ کرنے جاتے تھے. جنگی تیاریاں اور سامان جنگ فراہم کرنا اور قریش کے جنگی دستوں کو افسر مہیا کرنا بھی ہمارے خاندان کا کام تھا. اس لیے میرے ماحول نے بچپن سے ہی مجھ پر بہت اثر کیا. میں جلد ہی ایک اچھا گھڑ سوار بن گیا. میں نے اپنے باپ سے لڑائی کے گر سیکھے. تیر کمان چلانے، تلوار چلانے، نیزے اور برچھی استعمال کرنے میں بہت جلد ماہر ہو گیا. میں اکثر گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کرنے جاتا تھا اور صحراؤں میں سفر کرتا پھرتا تھا. ہمارے گھر میں بہت پیسہ تھا اور میں دل کھول کر پیسہ خرچ کرتا تھا. میرے ماحول نے مجھے بہادر، نڈر اور جفا کش بنا دیا. میری صحت اچھی تھی اور میرا قد 6 فٹ سے بھی بلند ہو گیا. ہم 7 بھائی تھے، لیکن گھڑ سواری اور جنگی قابلیت میں سب سے آگے نکل گیا. میں نے جنگیں لڑنا اور فتح پانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. مکہ کے سب بہادر لڑکے میرے دوست بن گئے، جن میں حضرت عمر، عمر بن العاص اور ابو جہل شامل تھے. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ سے مجھے بہت پیار تھا. میری زندگی کے 2 دور ہیں. ایک وہ دور جب میرے خاندان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی جنگیں لڑیں. دوسرا وہ دور ہے جب میں نے اسلام قبول کیا اور مجھے اسلام کی خدمت کی توفیق ملی اور میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بڑی بڑی فتوحات عرب، فارس اور شام میں عطا فرمائیں. میری زندگی کا پہلا دور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا، اس وقت اکثر خاندانوں نے آپ کی مخالفت کی. ان میں ایک ہمارا خاندان بنو مخزوم بھی تھا. ہمارے خاندان کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو ہاشم میں سے تھے اور بنو ہاشم سے بنو مخزوم کا عام طور پر جھگڑا رہتا تھا. اس خاندانی دشمنی کی وجہ سے ہم رسول اللہ کے دشمن بن گئے. ابو جہل، جس نے رسول اللہ کو بہت دکھ دیے، وہ بھی ہمارے ہی خاندان میں سے تھا اور میرے ایک چچا کا بیٹا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ کسی نے ابو جہل سے پوچھا کہ تم رسول اللہ کو کیوں نہیں مان لیتے، تو وہ کہنے لگا، ہم اور بنو ہاشم ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف رہے. بنو ہاشم نے مہمانداریاں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خون بہا دیے تو ہم نے بھی بہا دیے، انہوں نے فیاضیاں کی تو ہم نے ان سے بڑھ کر کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا دیا تو اب بنو ہاشم پیغمبری کے دعوے دار بن بیٹھے ہیں، خدا کی قسم ہم اس پیغمبر پر کبھی ایمان نہیں لا سکتے۔ میرا باپ ولید بن مغیرہ اپنے خاندان کا سب سے بڑا سردار تھا، وہ بھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مان لیتا؟ میرے باپ کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ مکہ کا سب سے بڑا آدمی تو وہ ہو اور نبوت محمد کو مل جائے، اس لیے وہ رسول اللہ کا دشمن بن گیا۔ لیکن وہ چونکہ ایک شریف آدمی تھا، اس لیے اس نے نہ کبھی رسول اللہ کو گالیاں دی اور نہ کبھی ہاتھا پائی کی۔ رسول اللہ کے بزرگوں میں سے آپ کے چچا ابو طالب تھے، جو رسول اللہ پر کسی دشمن کو ہاتھ نہیں اٹھانے دیتے تھے۔ ایک دفعہ قریش کے لوگ میرے ایک بھائی عمارہ کو ابو طالب کے پاس لے گئے اور کہا کہ اس بڑے خاندان کے بیٹے عمارہ کو اپنا بیٹا بنا لو اور اپنا بیٹا محمد ہمیں دے دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ایک خدا کو ماننے کے لیے کہتا ہے۔ ابو طالب نہ مانے اور کہنے لگے، یہ کیسا انصاف ہے کہ میں تمہارا بیٹا لے کر اسے کھلاؤں پلاؤں اور تمہیں اپنا بیٹا دے دوں تاکہ تم اسے مار ڈالو؟ خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ اور ان کے ماننے والوں کو زیادہ دکھ دینے شروع کر دیے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ایک حصہ کو حبشہ ہجرت کرنی پڑی، جہاں ایک رحم دل بادشاہ نجاشی حکومت کرتا تھا اور اس کے ملک میں ہر ایک مذہب کے لوگ آرام سے رہ سکتے تھے۔ لیکن قریش میں سے کچھ لوگ حبشہ کے بادشاہ کے پاس گئے تاکہ مسلمانوں کو وہاں سے نکلوا دیں۔ جو لوگ مسلمانوں کو نکلوانے بادشاہ کے پاس گئے تھے، ان میں میرا بھائی عمارہ بھی شامل تھا۔ نبوت ملنے کے 13 سال بعد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور ہم آپ کو دکھ دیتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے لیے مکہ میں رہنا ناممکن ہو گیا اور آپ اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ ہجرت کر گئے، جہاں کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور رسول اللہ کی حفاظت کا ذمہ لے چکے تھے۔ میرا باپ رسول اللہ کی ترقی نہیں دیکھ سکتا تھا، حتیٰ کہ وہ اسی غم میں مر گیا۔ جب وہ بیمار تھا تو ایک دن رو پڑا۔ لوگوں نے پوچھا، اے سردار، کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں موت کے ڈر سے روتا ہوں؟ واللہ ایسا ہرگز نہیں، مجھے تو یہ غم ہے کہ محمد کا دین کہیں پھیل نہ جائے اور محمد کا کہیں مکہ پر قبضہ نہ ہو جائے۔ ابو سفیان پاس ہی بیٹھا تھا، اس نے کہا، اس بات کا غم نہ کرو، جب تک ہم زندہ ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ غزوہ بدر۔ مرتے وقت اپنے باپ کی گفتگو نے ہم پر بہت اثر کیا اور ہم نے رسول اللہ کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ کو مدینہ گئے ہوئے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ ابو جہل 1000 کا لشکر تیار کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے مقابلے کے لیے رسول اللہ نے 313 صحابہ کا لشکر تیار کیا اور مدینہ سے باہر ابو جہل کے مقابلے کے لیے بدر کے مقام پر آئے۔ بدر کے میدان میں دونوں لشکروں کے درمیان جنگ ہوئی۔ ابو جہل کی فوج میں میرے سوا میرے خاندان کے اکثر لوگ شامل تھے۔ ابو جہل اس جنگ میں مارا گیا اور ہمارے آدمیوں کو شکست ہوئی۔ رسول اللہ ہمارے کئی آدمیوں کو جنگی قیدی بنا کر مدینہ لے گئے۔ جنگی قیدیوں میں میرا ایک بھائی ولید بن ولید بھی شامل تھا۔ ولید بن ولید کو مسلمانوں کی قید سے چھڑانے کے لیے ہم نے مسلمانوں کو 4000 درہم فدیہ دیا اور اسے واپس مکے لے آئے۔ لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اچھے سلوک کی وجہ سے قید کے دوران ہی دل سے مسلمان ہو گیا تھا، جس کا اعلان اس نے مکہ آ کر کیا۔ میں اور میرے دوسرے بھائی ولید بن ولید پر بہت ناراض ہوئے اور کہا، تم نے مسلمان ہی ہونا تھا تو فدیہ کیوں ادا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ اگر میں قید کے دوران ہی مسلمان ہونے کا اعلان کرتا تو لوگ سمجھتے کہ میں فدیہ بچانے کے لیے مسلمان ہوا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے ولید کو بڑے دکھ پہنچائے تاکہ وہ اسلام چھوڑ دے، مگر وہ اپنے ایمان پر مضبوط رہا اور کچھ عرصے بعد مدینہ چلا گیا۔ غزوہ احد۔ مسلمانوں کے خلاف پہلا موقع مجھے غزوہ احد میں ملا۔ بدر کا بدلہ لینے کے لیے ہم نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ مسلمان لشکر کی تعداد 1000 تھی، جن میں سے 300 منافق ہماری 3 گنا فوج دیکھ کر بھاگ گئے اور میدان جنگ میں صرف 700 مسلمان رہ گئے۔ مسلمان فوج کے پیچھے احد کا پہاڑ تھا اور ایک جگہ پر پہاڑی میں ایک درہ تھا جو احد اور عینین کی پہاڑی کے درمیان ہے، اس درے سے اسلامی فوج کو خطرہ ہو سکتا تھا، اس لیے رسول اللہ نے وہاں 50 تیر انداز مقرر فرمائے۔ لڑائی شروع ہوئی تو ہمارے قدم اکھڑ گئے اور ہماری فوج میدان جنگ سے بھاگنے لگی۔ مسلمانوں نے ہمارا مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر درے والے مسلمانوں نے بھی درہ چھوڑ دیا۔ اس وقت میرے اور اکرمہ کے پاس 100 سواروں کا ایک ایک دستہ تھا اور عمرو بن العاص ہمارا سالار تھا۔ جو ہی مسلمانوں نے درہ چھوڑا، میری نگاہ اس درے پر پڑی۔ میں اپنا دستہ لے کر اس درے میں سے داخل ہو کر مسلمانوں پر پچھلی طرف سے حملہ آور ہوا۔ اکرمہ بھی میدان جنگ کے دوسرے سرے سے گھوڑے دوڑاتا ہوا اپنے دستے کو لے کر میرے ساتھ شامل ہو گیا۔ ہم دونوں نے مسلمانوں پر اس زور سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلنے لگی۔ اتنے میں ابو سفیان نے پیدل فوج اکٹھی کر کے مسلمانوں پر آگے سے حملہ کر دیا۔ اس طرح یکدم چاروں طرف سے گھر جانے کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا اور رسول اللہ کے چہرہ مبارک پر بھی زخم آ گئے، آپ کے دو دانت بھی شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لیکن آپ کی دعاؤں اور بہادری کی وجہ سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو شدید نقصان سے بچا لیا جس کا ہم نے ارادہ کیا ہوا تھا۔ غزوہ خندق۔ ایک اور موقع مجھے مسلمانوں کے خلاف غزوہ خندق کے دوران ملا۔ اسلامی تاریخ میں مسلمانوں پر یہ سب سے خطرناک حملہ تھا۔ ہم نے عرب کے تمام بڑے بڑے قبیلے اکٹھے کیے اور 24,000 کی فوج کے ساتھ مدینہ پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی کل تعداد 3,000 تھی، اس لیے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا مسلمانوں کے لیے ناممکن تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے مدینہ کے گرد ایک چوڑی اور گہری خندق کھود کر مدینہ کو ہمارے اچانک حملے سے محفوظ کر لیا۔ ہم نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ 20 دنوں تک جاری رہا۔ مدینہ کے جنوب میں یہودی رہتے تھے، ہم نے یہودیوں کو اکسایا کہ وہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کریں تاکہ آگے سے ہم اور پیچھے سے یہودی حملہ کر کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں۔ ہماری فوج کا سپہ سالار غزوہ احد والا ابو سفیان تھا۔ 20 دن کے محاصرے سے تنگ آ کر میں نے اور اکرمہ نے معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور 2-3 میل لمبی خندق پر کئی جگہ تیروں سے مسلمانوں پر بڑی شدت سے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، وہ مختلف ٹولیوں میں خندق کے ان حصوں پر اکٹھے ہو گئے جہاں ہم تیروں سے حملہ کر رہے تھے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جو جگہ خندق کی خالی ہو گئی تھی وہاں سے اکرمہ اپنے گھوڑوں کو دوڑا کر 7 ساتھیوں کو لے کر خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی آگے بڑھے اور مقابلہ کیا۔ ہمارے 2-3 آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ اکرمہ مشکل سے جان بچا کر خندق پار کر کے واپس آ گیا۔ خندق پار کرتے ہوئے میرے چچا عبداللہ کا بیٹا نوفل خندق میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے نے میرے دل پر بہت اثر کیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ خندق پار کر کے چین لوں گا۔ اگلے روز میں نے اپنے دستے کو خندق سے کافی پیچھے ہٹایا اور تیزی سے گھوڑے دوڑا کر خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسلمانوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ میں نے ایک مسلمان پر حملہ کیا اور اسے شہید کر دیا اور تیزی سے اپنے دستے سمیت گھوڑے دوڑا کر خندق پار کر کے واپس آ گیا۔ اس واقعے کے 2 روز بعد بہت شدید آندھی آئی۔ ہماری فوج گھبرا گئی اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ 23 دن ہم نے مدینہ کو گھیرے رکھا۔ ہماری فوج مسلمانوں سے 10 گنا زیادہ تھی، پھر بھی ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ مجھے اس واقعے نے حیرت میں ڈال دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ یقیناً کوئی غیبی طاقت کام کر رہی تھی۔ صلح حدیبیہ۔ غزوہ خندق کے بعد بھی ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان کشمکش جاری رہی۔ ہم نے مسلمانوں کا حج بند کیا ہوا تھا کیونکہ خانہ کعبہ مکہ میں تھا اور مسلمان مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ رسول اللہ کو مدینہ میں خواب آئی کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ 1400 صحابہ کو لے کر طواف کرنے مکہ کی طرف چل پڑے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ رسول اللہ اور صحابہ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ قریش نے مجھے 300 سواروں کا دستہ دے کر بھیجا کہ میں مسلمانوں کو راستے میں ہی روک لوں۔ میں مدینہ سے آنے والی سڑک پر اس درے کو روک کر کھڑا ہو گیا جہاں سے اس طرف سے آنے والے لوگ مکہ میں داخل ہوتے تھے۔ رسول اللہ نے اس طرف ایک چھوٹا سا دستہ روانہ فرمایا۔ میری توجہ اس طرف پھیر کر رسول اللہ صحابہ کو لے کر ایک اور راستے مکے کے نزدیک مغرب میں حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے۔ رسول اللہ کی اس جنگی حکمت عملی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس میں ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال کے لیے جنگ بند کی جاتی ہے، اور یہ کہ رسول اللہ کو اس سال نہیں بلکہ اگلے سال حج کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگلے سال رسول اللہ حج کرنے کے لیے مکہ آئے۔ مجھے اسلام سے نفرت تھی، اس لیے میں مکہ سے بھاگ گیا۔ میں یہ نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ رسول اللہ مکہ میں میرے سامنے داخل ہوں۔ مسلمانوں کے خلاف میری یہ آخری کارروائی تھی، کیونکہ اس کے بعد میرے ذہن میں کچھ تبدیلی پیدا ہونی شروع ہوئی اور مجھے اپنے مذہب پر شک ہونے لگا۔ قبول اسلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نیکی کی ہدایت دینی چاہی تو میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی اور مجھ پر ہدایت کی راہ واضح فرما دی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں سب جنگوں میں شامل ہوا اور سب میں ناکام ہوا۔ میں رسول اللہ کی فوجی مہارت کا قائل ہو گیا۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں غلطی پر ہوں اور رسول اللہ ضرور غالب آئیں گے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور ہماری کم ہو رہی تھی۔ میرا بھائی ولید بن ولید مسلمان ہو چکا تھا، میری خالہ میمونہ 7 ہجری میں رسول اللہ سے نکاح کر چکی تھیں۔ رسول اللہ کی توجہ نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ 7 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کرنے آئے تو میرا بھائی ولید بن ولید بھی ہمراہ تھا۔ آپ نے میرے بھائی ولید سے پوچھا کہ تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ میرے بھائی نے عرض کی، حضور خالد کو اللہ ہی لائے تو لائے۔ مدینہ پہنچ کر میرے بھائی ولید نے مجھے ایک خط لکھا کہ کس طرح رسول اللہ نے میرے بارے میں پوچھا تھا اور مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہی دنوں میں میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک ویران چٹیل اور تنگ جگہ پر ہوں، پھر وہاں سے ایک سرسبز و شاداب علاقے میں آ گیا ہوں۔ میں نے اسلام قبول کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ سے باہر میری ملاقات عمر بن العاص اور عثمان بن طلحہ سے ہوئی۔ یہ دونوں میرے دوست اور قریش کے عمرا کی اولاد تھے، یہ بھی اسی مقصد کے لیے مکہ سے نکلے تھے۔ ہم تینوں دوست مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا، مسلمانوں، مکہ نے اپنے جگر گوشے نکال کر تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں۔ ہم نے باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ پہلی بیعت میں نے، دوسری عمر نے اور تیسری عثمان نے کی۔ اس وقت میری عمر 43 سال تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کے خلاف کئی جنگوں میں لڑ چکا ہوں، میرے گناہوں کی معافی کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اسلام پچھلے سب گناہ معاف کر دیتا ہے، اور میرے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد میں مدینہ میں آ کر رہنے لگا اور میری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ میری زندگی کا دوسرا دور زمانۂ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں میری جنگی مہمات، جنگ معتہ۔ ابھی مجھے مدینہ آئے 2-3 ماہ ہی گزرے تھے کہ جمادی الاول 8 ہجری بمطابق 629 میں اردن میں مجھے جنگ معتہ میں مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کا موقع مل گیا۔ خدا کی تقدیر نے کچھ اس طرح کام کیا کہ جنگ شروع ہوتے ہی رسول اللہ کے مقرر کردہ تینوں سالار باری باری شہید ہو گئے، اور میدان جنگ میں ہی 3,000 اسلامی لشکر کا سالار اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا دیا۔ میں بڑی بہادری سے لڑا۔ اس روز میرے ہاتھوں لڑتے لڑتے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ میں اسلامی لشکر کو روم کے 2,00,000 عیسائی فوجیوں سے بچا کر واپس لانے میں کامیاب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ فتح مکہ۔ چند ماہ بعد رمضان سن 8 ہجری بمطابق جنوری 630 عیسوی میں قریشی مکہ نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمان مجاہدوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش کو اتنی بڑی طاقت کے مقابلے کی مہلت ہی نہ ملی، اور لڑائی کے بغیر مکہ فتح ہو گیا۔ ان دنوں وادی مکہ میں داخل ہونے کے لیے چار درے تھے۔ رسول اللہ نے اسلامی لشکر کو چار حصوں میں تقسیم فرمایا اور ہر ایک حصے پر ایک ایک افسر مقرر فرمایا، اور مکہ میں داخل ہونے کے لیے چاروں درے تقسیم کر دیے۔ سب سے بڑا دستہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، وہ شمالی درے سے گزرے۔ دوسرا دستہ جنوب سے داخل ہوا، یہ دستہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ تیسرا دستہ جنوب مغرب کے درے سے داخل ہوا، اس دستے کے قائد زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ چوتھے دستے کا سالار میں تھا، میں شمال مشرق کے راستے داخل ہوا۔ میرے دستے کو روکنے کے لیے اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان فوج لے کر سامنے سے آئے۔ اکرمہ میرا بھتیجا اور صفوان میرا بہنوئی تھا۔ اکرمہ اور صفوان سے مقابلہ ہوا، یہ دونوں بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد قریش کو معاف کر دیا۔ آپ نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تمام بتوں کو توڑ کر باہر پھینکوا دیا۔ کچھ بت قریبی بستیوں میں ابھی باقی تھے، جن میں سے عزا نامی ایک بت نخلا میں تھا۔ قریش کا یہ سب سے بڑا بت تھا، اسے کئی قبائل پوجتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سواروں کا دستہ دے کر مجھے نخلا روانہ فرمایا۔ میں جا کر عزا کو توڑ آیا۔ آپ نے فرمایا، اب تمہاری سرزمین میں اس کی دوبارہ پوجا نہیں کی جائے گی۔ نخلا سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مکہ کے جنوب میں تہامہ کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ میں نے تہامہ میں یلملم پہنچنا تھا، جو مکہ سے 50 میل دور تھا، لیکن میں ابھی مکہ سے 15 میل تک ہی گیا تھا تو قبیلہ بنو جزیمہ نے ہمارا راستہ روک دیا۔ میں نے اس کے کچھ لوگ قتل کر ڈالے۔ اس کا قصاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر بھیجا کہ وہ ادا کر آئیں اور مجھے تنبیہ فرمائی۔ غزوہ حنین۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے کہ مشرق میں ہوازن اور ثقیف کے طاقتور قبائل 12,000 کا لشکر تیار کر کے شوال سن 8 ہجری بمطابق فروری 630 عیسوی میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے اور حنین کی وادی میں اوطاس کے مقام پر اکٹھے ہوئے۔ ان کا سپہ سالار ایک 30 سالہ نوجوان مالک بن عوف تھا، جو کہ بہت بہادر اور غصے والا انسان تھا۔ رسول اللہ نے 12,000 کا لشکر تیار کیا اور مکہ سے وادی حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 700 سواروں کا ایک دستہ دے کر اسلامی فوج کے آگے آگے روانہ کیا۔ میں نے ذرا جلدی سے کام لے کر اوطاس کے مقام پر دشمن پر حملہ کر دیا اور دشمن کی زد میں آ کر زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ باقی فوج پہنچنے پر باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ پہلے تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، لیکن دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور دعاؤں سے دشمن کو شکست فاش ہوئی اور مالک بن عوف اپنے قبیلے ثقیف کو لے کر طائف کے قلعہ کی طرف بھاگ گیا۔ میں جنگ ختم ہونے تک بے ہوش رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے دعا کر کے میرے زخموں پر پھونکا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم میں دوبارہ جان آ گئی ہے۔ غزوہ طائف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم طائف پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کر لیں۔ اسلامی لشکر طائف کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں سارا راستہ ہراول دستے کی قیادت کرتا رہا۔ 15 شوال سن 8 ہجری بمطابق 5 فروری 630 عیسوی کو ہم طائف پہنچے۔ دشمن قلعہ بند ہو گئے اور مسلمان فوج نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ 20 دنوں تک محاصرہ جاری رہا۔ سخت سردیوں کے دن تھے۔ مشورہ کیا گیا اور 4 ذی القعدہ کو محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ حنین کا مال غنیمت تقسیم کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گئے اور ذی قعدہ کے آخر تک مدینہ پہنچ گئے۔ تبوک اور دومۃ الجندل کی مہمات۔ ہجرت کا 9واں سال تاریخ اسلام میں سال وفود کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اس سال عرب میں ہر طرف سے قبائل کے وفود رسول اللہ کے پاس مدینہ آتے اور اسلام قبول کرتے رہے۔ دیکھتے دیکھتے اسلام سارے عرب میں پھیل گیا۔ اس دوران یہ خبریں پہنچیں کہ رومیوں نے شام کی سرحد پر مدینہ کے شمال میں اپنی فوجیں جمع کر لی ہیں اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو سرحد پر ہی روکنے کے لیے 30,000 کا ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ اتنا بڑا لشکر اس سے پہلے کسی جنگ کے لیے دستیاب نہیں ہوا تھا۔ میں بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو لے کر رجب 9 ہجری بمطابق اکتوبر 630 عیسوی شام کی سرحد کی طرف روانہ ہوئے اور تبوک کے مقام تک پہنچ گئے۔ تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ خطرہ ٹل گیا ہے، کیونکہ رومی فوج سرحد سے ہٹ کر دمشق چلی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے مقام پر فوجی کیمپ لگایا اور شام کی سرحد پر آباد قبائل عرب کے ساتھ امن کے معاہدے کیے اور انہیں اسلامی حکومت میں شامل فرما لیا۔ تبوک سے قدرے آگے ایک علاقہ دومت الجندل کے نام سے مشہور تھا، جو آج کل الجوف کہلاتا ہے۔ اس علاقے پر قبیلہ کندہ کا ایک عیسائی شہزادہ اکیدر حکومت کرتا تھا۔ اس نے سرکشی دکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امن کے معاہدے کے لیے حاضر نہ ہوا۔ رسول اللہ نے مجھے 400 سواروں کا دستہ دے کر اکیدر کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ اکیدر کو شکار کا بہت شوق تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، چاندنی راتیں تھیں۔ اکیدر رات کو نیل گائے کا شکار کرنے اپنے محل سے باہر نکلا۔ اس کا بھائی حسان بھی اس کے ساتھ تھا اور حفاظتی دستہ بھی۔ میں نے چند ساتھیوں کو لے کر اکیدر کا تعاقب کیا۔ اس کے ساتھی حملہ آور ہوئے، اکیدر کا بھائی حسان مارا گیا۔ میں نے اکیدر کو گرفتار کر لیا اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تبوک حاضر ہوا۔ اکیدر نے بھاری فدیہ دے کر رسول اللہ کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد ہم واپس مدینہ آ گئے۔ اس کے بعد سارا سال کوئی جنگی مہم پیش نہ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میری آخری مہم۔ اگلے سال ربیع الاول سن 10 ہجری بمطابق جولائی 631 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 سواروں کی جماعت کا سالار بنا کر مجھے نجران کے قبیلہ بنو حارثہ کے پاس بھیجا۔ میں نے نجران پہنچ کر اس قبیلے کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا اور بنو حارثہ کے قبول اسلام کی بابت اطلاع دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور خط میں ارشاد فرمایا کہ اس قبیلے کے کچھ لوگ لے کر مدینہ آؤں۔ مجھے مدینہ سے آئے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ یہ عرصہ میں نے مبلغ کے طور پر گزارا۔ شوال 10 ہجری بمطابق جنوری 632 عیسوی کو میں وفد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوا۔ اس کے کچھ عرصے بعد 12 ربیع الاول سن 10 ہجری بمطابق 5 جون 632 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میری یہ آخری مہم ثابت ہوئی۔ فتنہ بغاوت میں میری خدمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ اور عرب کے بادشاہ ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارا عرب مسلمان ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام کا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد کئی عرب قبائل نے بغاوت کر دی اور مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ باغی قبائل مدینہ کے شمال مشرق میں 70 میل دور ابرق کے مقام پر اور مشرق میں 24 میل دور ذوالقصہ کے مقام پر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ سارے عالم اسلام اور خود حضرت ابو بکر صدیق کے لیے یہ بڑا مشکل وقت تھا۔ دشمن خوش ہو رہے تھے کہ رسول اللہ کے مرنے کے ساتھ ہی اسلام بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ حضرت ابو بکر کو ان باغیوں سے نمٹنے کے لیے جہاد کا اعلان کرنا پڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر لے کر باغیوں کو ذوالقصہ اور ابرق میں سزا دی، جہاں سے وہ ڈر کر بھاگ گئے اور مدینہ پر فوری حملے کا خطرہ ٹل گیا۔ لیکن نجد میں قبیلہ اسد کے سردار طلحہ نے مدینہ کے شمال کی طرف بزاخہ میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ قبیلہ بنو تمیم کے سردار مالک بن نویرہ نے مدینہ کے شمال مشرق کی طرف بطاح میں بغاوت کر رکھی تھی، اور یمامہ میں مسلمہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے بغاوت کر دی تھی۔ اسی طرح تبوک اور دومت الجندل کے علاقوں میں قزاعہ اور ودیہ قبائل نے بغاوت کر رکھی تھی۔ ان باغیوں سے نمٹنے کے لیے حضرت ابو بکر نے 11 لشکر تیار کیے اور انہیں عرب میں چاروں طرف بھیج دیا۔ ان 11 لشکروں میں سے ایک لشکر میرا تھا، مجھے طلحہ اور مالک بن نویرہ کی طرف بھیجا گیا۔ عرب کے شمال وسطی علاقے میں خاتمہ بغاوت کے لیے مہم۔ طلحہ نجد میں بنو اسد کا سردار تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہو کر اب خود جھوٹا نبی بن گیا تھا۔ اس نے کئی قبیلوں کو ملا کر بزاخہ میں ایک بڑی فوج اکٹھی کر لی۔ ذوالقصہ اور ابرک سے بھی باغی بھاگ کر بزاخہ میں اس کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ میں جب بزاخہ پہنچا تو طلحہ کی فوج پہلے سے تیار تھی۔ اس کی فوج کا سپہ سالار طلحہ کا بھائی خبال تھا، اور طلحہ خود ایک چادر اوڑھ کر وہی کے انتظار میں ایک طرف بیٹھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ میرے اور خبال کے لشکر کے درمیان لڑائی ہوئی، خبال مارا گیا اور طلحہ کے لشکر کی بری طرح پٹائی ہوئی۔ اس حالت میں لوگ بار بار طلحہ کے پاس جا کر وہی کے بارے میں پوچھتے، طلحہ انہیں ٹالتا رہا۔ بالآخر لوگوں کو علم ہو گیا کہ طلحہ جھوٹا ہے۔ طلحہ اپنی بیوی کو گھوڑے پر بٹھا کر میدان جنگ سے بھاگ گیا اور شام کی سرحد میں قبیلہ قزاعہ میں جا کر مقیم ہو گیا، اور حضرت عمر کے زمانے میں دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ طلحہ کے ساتھی میدان جنگ سے بھاگ گئے، میں نے ان کا پیچھا کیا اور سزا دی، لیکن قبیلہ بنو غطفان والوں نے اکٹھے ہو کر زفر کے مقام پر ایک عورت سلمہ بنت مالک کو سردار بنا کر میری فوج کا سخت مقابلہ کیا اور بالآخر شکست کھائی۔ سلمہ بنت مالک بنو غطفان کے ایک سردار کی بیٹی تھی، اس کی ماں ام قرفہ بھی ایک بلند مرتبہ خاتون تھی۔ ایک جنگ میں سلمہ قیدی بنا کر مدینہ لائی گئی تھی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کنیز بنا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا تھا۔ سلمہ خوش نہ تھی، حضرت عائشہ نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ اپنے قبیلے میں واپس آ کر قوم کی سردار بن گئی اور اس بغاوت میں اسلام کی جانی دشمن بن گئی، بالآخر میرے ذریعے اپنے انجام کو پہنچی۔ سلمہ کی موت کے بعد اس علاقے نے اطاعت قبول کر لی۔ میں نے اس مہم سے فارغ ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا۔ حضرت ابو بکر خوش ہوئے اور میری آئندہ کامیابی کے لیے دعا فرمائی۔ بغاوت کے خاتمے کے لیے میری دوسری مہم۔ طلحہ کی مہم سے فارغ ہو کر میں مالک بن نویرہ سے نمٹنے کے لیے بڑھا۔ مالک بن نویرہ قبیلہ بنو تمیم کا سردار تھا اور بحرین سے آگے عرب کے شمال مشرق میں بطاح میں رہتا تھا۔ 9 ہجری میں وہ اپنے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے علاقے میں زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر مقرر فرمایا۔ کچھ عرصہ دیانتداری سے کام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ باغی بن گیا۔ اس کے پاس اس وقت تک زکوٰۃ وغیرہ کی کافی رقم اکٹھی ہو چکی تھی۔ مالک بن نویرہ کی ایک رشتہ دار عورت سجاہ تھی، اس کی ماں عراق کی تھی، اس لیے سجاہ بھی عیسائی ہو گئی۔ جب عرب میں طلحہ اور مسلمہ وغیرہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے تو اسے بھی نبی بننے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے کہا کہ نبی صرف مرد ہی نہیں ہوتے، عورت بھی نبی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ سجاہ نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، 4,000 لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا اور مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ مالک بن نویرہ نے اس کا ساتھ دیا۔ پہلے انہوں نے مل کر بنو تمیم کے ان قبائل پر حملہ کیا جو سجاہ کو ابھی نہیں مانتے تھے، تاکہ ان کو ساتھ ملا کر مدینہ پر بھاری لشکر کے ساتھ حملہ کیا جائے۔ سجاہ کو شکست ہوئی، اس نے علاقہ چھوڑ دینے پر صلح کر لی۔ سجاہ نے اپنے مریدوں کو یمامہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا، جہاں قبیلہ بنو حنیفہ میں ایک شخص مسلمہ نبی بنا بیٹھا تھا۔ وہ پہلے بھی مسلمان تھا، بعد میں کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ آدھی نبوت کا مالک تھا، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد وہ پوری نبوت اور سارے ملک کا مالک ہے۔ وہ عالم اسلام کے لیے سب سے خطرناک دشمن بن گیا۔ میرا لشکر بنو تمیم کے مرکز بطاح کی طرف بڑھ رہا تھا، اور دوسرا اسلامی لشکر اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر مسلمہ کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ سجاہ نے اپنے مریدوں کو یمامہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا، جہاں قبیلہ بنو حنیفہ میں ایک شخص مسلمہ نامی نبی بنا بیٹھا تھا۔ وہ بھی پہلے مسلمان تھا، بعد میں کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ آدھی نبوت کا مالک تھا اور رسول اللہ کی وفات کے بعد وہ پوری نبوت اور سارے ملک کا مالک ہے۔ وہ عالم اسلام کے لیے سب سے خطرناک دشمن بن گیا۔ میرا لشکر بنو تمیم کے مرکز بطاح کی طرف بڑھ رہا تھا اور دوسرا اسلامی لشکر اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر مسیلمہ کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ سجاح اور مسیلمہ دونوں اپنی اپنی جگہ گھبرا گئے اور دونوں نے مل کر آپس میں شادی کر لی۔ مسیلمہ نے سجاح کی حق مہر میں فجر و عشاء کی نمازیں معاف کرنے کا اعلان کیا اور اس طرح شریعت کے ساتھ بھی مذاق کیا۔ میرا لشکر جب بنو تمیم کے علاقے میں پہنچا تو سجاح کے ساتھ ہی بھاگ گئے اور سجاح بھی بھاگ کر عراق چلی گئی۔ مالک بن نویرہ اکیلا رہ گیا اور سخت ڈر گیا۔ بطاح پہنچ کر میں نے مالک بن نویرہ کے کسی سپاہی کو نہ پایا۔ میں نے بطاح پر قبضہ کر کے کچھ سواروں کو بنی تمیم کی بستیوں کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق میرے سپاہی ہر بستی کے باہر اذان دیتے۔ اگر بستی والے اس کے جواب میں اذان دیتے تو اس کا یہ مطلب ہوتا کہ بستی مسلمان ہے، ورنہ اس بستی پر حملہ کر دیا جاتا۔ بنو تمیم کی بستیوں کے اکثر لوگ توبہ کر کے دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ مالک بن نویرہ اور اس کی بیوی کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا گیا۔ جنگ یمامہ۔ بزاخہ اور بطاح کی مہمات سے فارغ ہو کر حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے مسیلمہ کی طرف یمامہ جانے کا ارشاد فرمایا۔ وہاں مسیلمہ کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے اکرمہ اور شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہما اپنے لشکروں کے ساتھ پہلے سے موجود تھے۔ مسیلمہ کے پاس 40,000 کی فوج تھی اور مسلمانوں کو اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی فوج کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرمہ اور شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہما کے لشکروں کو بھی میرے ماتحت کر دیا۔ میرے لشکر کی تعداد 13,000 ہو گئی۔ میں اپنے لشکر کو لے کر اقربا کے مقام پر خیمہ زن ہوا اور اتنی بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ مسلمانوں نے ساری رات عبادت اور دعاؤں میں گزاری۔ شوال 11 ہجری بمطابق دسمبر 632 عیسوی کی ایک صبح کو مسیلمہ کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ یمامہ کہلاتی ہے۔ بڑا سخت مقابلہ ہوا۔ پہلے مسلمان پسپا ہو کر اقربا کے میدان سے بھاگے، لیکن دوبارہ سفارا ہو کر اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے۔ میں نے چند بہادروں کو چن کر اپنا دستہ بھی بنایا اور پورے زور کے ساتھ مسیلمہ کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ اقربا کا میدان خون سے بھر گیا۔ مسیلمہ کے سپاہی بھاگنے لگے۔ مسیلمہ 7,000 کی فوج سمیت ایک قریبی باغ میں گھس گیا جس کے ارد گرد اونچی اور مضبوط دیواریں تھیں، اور باغ کا دروازہ بند کر لیا۔ اسلامی فوج باغ کے ارد گرد اکٹھی ہو گئی۔ میں کسی تدبیر کے تلاش میں اپنا دماغ ٹٹولنے لگا۔ ایک تدبیر میرے دماغ میں آئی۔ ایک صحابی برا رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک کو باغ کی دیوار کے اوپر سے باغ میں خاموشی سے داخل کر دیا گیا اور انہوں نے باغ کے پھاٹک پر مقرر 2-3 سپاہیوں کو قتل کر کے دروازہ کھول دیا۔ مسلمان تیزی سے باغ میں گھس گئے۔ بڑی سخت لڑائی ہوئی۔ باغ انسانوں کے خون سے بھر گیا۔ مسیلمہ ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا، اس کے مرید اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل وحشی، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو چکا تھا، وہ بھی میری فوج میں شامل تھا۔ اس نے نشانہ باندھ کر اپنا نیزہ مسیلمہ کی طرف پھینکا۔ نیزہ مسیلمہ کے پیٹ میں لگا۔ مسیلمہ زمین پر گرا اور ایڑیاں رگڑتا ہوا مر گیا۔ وحشی کہا کرتا تھا کہ میں نے حالت کفر میں ایک بہترین انسان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حالت اسلام میں ایک بدترین انسان یعنی مسیلمہ کو قتل کیا۔ جنگ رات تک ہوتی رہی۔ اس جنگ میں مسیلمہ کی فوج کے 21,000 لوگ مارے گئے اور 1,200 مسلمان شہید ہوئے۔ میں نے یمامہ کے نزدیک اپنا صدر مقام بنایا اور وہیں مقیم ہو کر اگلی فوجی کارروائی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد جب باقی لشکروں نے بھی اس فتنے کا اپنے اپنے علاقے میں خاتمہ کر لیا تو حضرت ابو بکر نے مجھے یہاں سے فارس کی زبردست شہنشاہی سے ٹکر لینے کا حکم دیا۔ سلطنت فارس سے ٹکر۔ جنگ یمامہ کے بعد میری فوج کا بیشتر حصہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گیا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق ان لوگوں کو واپس بھیج دیا گیا تھا جو جنگ یمامہ کے بعد اپنے گھر جانا چاہتے تھے، اور میرے پاس صرف 2000 فوج بچ گئی۔ ان حالات میں مجھے خلیفہ وقت کی طرف سے فارس میں جہاد کرنے کا حکم ملا۔ یہ کوئی معمولی حکم نہ تھا، کیونکہ فارس اور روم کی حکومتیں اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی حکومتیں تھیں، جن کے ناموں سے ہی دنیا دہلتی تھی۔ اس زمانے میں فارس کی حکومت تقریباً تمام بر اعظم ایشیا تک چھائی ہوئی تھی۔ فارس، جسے ایران بھی کہتے ہیں، کا دارالحکومت مدائن تھا۔ یمن اور عراق وغیرہ فارس کے صوبے تھے جو عرب کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ تھے۔ فارس کا شہنشاہ کسرا کہلاتا تھا۔ نبی کریم کے زمانے میں خسرو پرویز کسرائے فارس یعنی فارس کا شہنشاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں اسے ایک خط لکھا اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ خسرو پرویز نے غصے میں آ کر خط پھاڑ ڈالا اور فارس کے صوبہ یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ وہ اس عربی نبی کو گرفتار کر لے۔ جب بازان کے سپاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے مدینہ پہنچے تو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے خبر دی کہ خسرو کو اس گستاخی کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے بیٹے سے قتل کروا دیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بازان یہ معجزہ دیکھ کر اپنے قبیلے سمیت مسلمان ہو گیا اور یمن کا صوبہ فارس کی حکومت سے نکل گیا۔ اس لیے فارسیوں کو مسلمانوں سے اور بھی زیادہ دشمنی ہو گئی۔ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اوپر سے مسلمان اور اندر سے اسلام کے دشمن تھے، انہیں منافق کہتے ہیں۔ اسی طرح مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے اور یہ دونوں مسلمانوں کے دشمن تھے۔ جب انہیں مدینہ میں سے نکالا گیا تو انہوں نے بھی فارسیوں کو عرب پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عرب میں بغاوت کا فتنہ بلند ہوا تو فارس نے عرب پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں عراق میں جمع کر دیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسنا بن حارثہ کو ایک چھوٹا سا دستہ دے کر عراق کی طرف روانہ کیا تاکہ چھاپے مار مار کر عراقی رئیسوں کو ڈرائے اور بغاوت ختم ہونے تک فارس کو عرب پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہو۔ اب بغاوت کا فتنہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر نے مجھے جنوبی عراق میں جہاد کرنے کا ارشاد فرمایا۔ میرے پاس صرف 2000 کی فوج رہ گئی تھی۔ میں نے حضرت ابوبکر کو لکھا، انہوں نے ایک شخص کاکا بن عمر کو مدینہ سے کمک کے طور پر روانہ فرمایا۔ ادھر عراق میں جہاد کا اعلان سن کر میری فوج کے وہ لوگ بھی آ گئے جو جنگ یمامہ کے بعد اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تھے، اور میری فوج روانہ ہونے سے پہلے 10000 تک پہنچ گئی۔ میں یمامہ سے روانہ ہوا، راستے میں مسنا کی فوج بھی میرے ساتھ شامل ہو گئی۔ اس طرح اور بھی کئی لوگ جنہوں نے عراق کے جہاد کا سنا تھا میری فوج میں آ کر شامل ہوتے رہے، اور میری فوج میں 18000 مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ یہ جنگ کے لیے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی، میں ان کا سپہ سالار اعظم تھا۔ عراق کا علاقہ جہاں مجھے جہاد کرنے کا حکم ملا فارس کا سب سے قیمتی علاقہ تھا، جس نے پاکستان کے دریائے سندھ اور مصر کے دریائے نیل جیسے دو بڑے بڑے دریا دجلہ اور فرات بہتے ہیں۔ تیسفون اور ہیرا اس کے دو بڑے بڑے شہر تھے۔ تیسفون دریائے دجلہ کے دونوں طرف پھیلا ہوا تھا اور فارس کا دارالحکومت تھا، عرب اسے مدائن کہتے تھے۔ ہیرا دریائے فرات کے کنارے ایک مشہور شہر تھا جہاں ہر طرف چمک تمک اور چہل پہل نظر آتی تھی۔ اس کے علاوہ ابواللہ عراق کی مشہور بندرگاہ تھی جہاں ہندوستان، چین اور کئی دوسرے ملکوں کے جہاز رکتے تھے۔ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ سے ابواللہ ہی جانے کا حکم دیا تھا۔ فارس کی فوج اپنے زمانے کی سب سے طاقتور فوج تھی۔ ان کے پاس اس زمانے کے بہترین اور مضبوط جنگی ہتھیار تھے۔ ان کے مقابلے میں میری فوج میں معمولی تجربہ رکھنے والے لوگ تھے، اور ان کے پاس سامان جنگ بھی معمولی قسم کا تھا۔ تاہم خلیفہ وقت کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں اور ہمیں خدا کی ذات پر بھروسہ تھا۔ جنگ سلاسل۔ میں نے یمامہ سے روانہ ہوتے وقت عراقی سرحد کے حکمران ہرمز کو خط لکھا کہ اسلام پر ایمان لاؤ اور سلامت رہو، یا ہماری پناہ میں آ جاؤ اور جزیہ ادا کرو، ورنہ میں ایسے لوگوں کو لے کر آ رہا ہوں جنہیں موت اتنی ہی پیاری ہے جتنی تمہیں زندگی۔ ہرمز نے قصہ فارس کو اس کی اطلاع دی اور خود ایک بھاری فوج لے کر یمامہ سے ابلا جانے والے راستے پر کاظمہ کے مقام پر مجھے روکنے کے لیے سفارا ہو گیا۔ اس کی فوج کے سپاہی راستہ روکنے کے لیے آپس میں لوہے کی زنجیریں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے اصل راستہ بدل لیا اور ابلا کے دوسری طرف حفیر کے مقام پر پہنچ گیا۔ جب ہرمز کو علم ہوا تو وہ اپنی فوج لے کر حفیر چلا آیا۔ میں ایک اور راستے سے جو صحرا میں سے گزرتا تھا اپنی فوج لے کر کاظمہ پہنچ گیا۔ ہرمز کو پھر کاظمہ آنا پڑا۔ میں نے ہرمز کی زنجیریں پہنی ہوئی فوج کو تھکانے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا تھا۔ کاظمہ پہنچ کر میری اور ہرمز کی انفرادی لڑائی ہوئی۔ میں نے ہرمز کو زمین پر گرا لیا۔ ہرمز کے کچھ سپاہی دھوکہ دے کر تلوار سے مجھ پر جھپٹے۔ میری فوج انفرادی جنگ میں عہد شکنی نہیں کر سکتی تھی، قریب تھا کہ میں مارا جاتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک آدمی پر مشتمل کمک قاقہ بن عمر عین اس وقت پہنچا اور اس نے ہرمز کے ان آدمیوں کو قتل کر دیا۔ ہرمز میرے ہاتھوں مارا گیا اور اس کا تاج جس میں قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے میرے قبضے میں آیا۔ پھر جنگ شروع ہوئی اور ہرمز کی فوج کو شکست فاش ہوئی۔ میں نے ابلا کے مقام پر قبضہ کر لیا اور بہت سا مال غنیمت اور ہرمز کا تاج حضرت ابو بکر صدیق کے پاس مدینہ بھجوا دیا اور فتح کی خوشخبری دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے تاج مجھے واپس کر دیا اور فرمایا، یہ تمہارا حق ہے۔ وہ ایک قیمتی تاج تھا، میں نے اسے 100,000 درہم میں بیچا۔ یہ جنگ سلاسل یعنی زنجیروں والی جنگ کہلاتی ہے، جو کہ محرم 12 ہجری مطابق اپریل سن 633 عیسوی میں ہوئی۔ وسطی عراق کی فتح۔ اس کے بعد ربیع الاول سن 12 ہجری مطابق جون 633 عیسوی تک میں نے دجلہ و فرات کا درمیانی علاقہ بھی فتح کر لیا اور وہاں سے 2 خطوط مدائن بھیجے، ایک دربار فارس میں اور دوسرا فارس کے عوام کے نام، جن میں انہیں دعوت اسلام دی، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ آیا۔ سلطنت روم سے ٹکر۔ جیسا کہ پڑھا جا چکا ہے کہ اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی حکومتیں 2 تھیں، روم اور فارس۔ یہی 2 حکومتیں تقریباً ساری دنیا پر حکومت کرتی تھیں۔ پہلے روم کی حکومت تمام یورپ، مصر اور ایشیائی کوچک تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کا مرکز اٹلی کا شہر روم تھا۔ بعد میں اس حکومت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مغربی حصے کا دارالحکومت تو روم ہی رہا، لیکن مشرقی حصے کا دارالحکومت قسطنطنیہ ہو گیا۔ مشرقی روم کا شہنشاہ بھی قیصر روم کہلاتا تھا اور اس کا نام ہرقل تھا۔ ہرقل کی حکومت میں مصر، حبشہ، فلسطین، شام، ایشیائی کوچک اور بلقان کے ممالک تھے۔ ہرقل کی حکومت مذہباً عیسائی حکومت تھی۔ سلطنت روم میں شام ایک خوبصورت علاقہ تھا اور اس کی سرحدیں جنوب میں عرب کے ساتھ ملتی تھیں۔ حلب، حمص، دمشق شام کے بڑے بڑے شہر تھے۔ شام کے مغرب میں انطاکیہ، بیروت، سور، عکا، جافہ، بحیرہ روم کے ساحل پر کی مشہور بندرگاہیں تھیں۔ جنوبی شام اور اردن پر عرب قبیلہ غسان کی نیم خود مختار حکومت تھی اور ان کا دارالحکومت بصرہ تھا۔ بصرہ رومیوں کا ایک اہم سرحدی شہر تھا۔ اہل شام کو مسلمانوں کے ساتھ مذہبی عداوت تھی۔ 7 ہجری میں بصرہ کے حاکم نے رسول اللہ کے اس قاصد کو قتل کر دیا تھا جو اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی خط لے کر گیا تھا۔ ان سے 2 جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی تھیں، جو جنگ موطہ اور غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب تمام عرب میں بدامنی پیدا ہوئی تو ہرقل نے اپنی فوجیں شام میں جمع کرنی شروع کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 12 ہجری کے آخر میں ایک دستہ شام کی سرحد پر تیما کے مقام پر بھجوایا۔ اس دستے کا امیر میرا ہم نام ایک شخص خالد بن سعید تھا۔ رومیوں نے مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ خالد بن سعید نے حالات حضرت ابو بکر کو لکھے اور باقاعدہ جنگ کی اجازت مانگی۔ حضرت ابو بکر نے اجازت دے دی اور اکرمہ بن ابی جہل کو خالد کی مدد کے لیے بھیجا۔ خالد بن سعید کا ٹکراؤ ایک رومی دستے سے ہوا جس کا سپہ سالار باہان نامی ایک مشہور جنگجو تھا۔ اس نے خالد کے لشکر کو اپنے نرغے میں پھنسا لیا۔ اتنے میں اکرمہ پہنچ گئے اور مسلمانوں کو اس نازک صورتحال سے نکالا۔ شام میں خطرناک حالات پیدا ہو رہے تھے۔ ہرقل بڑی کثرت سے افواج شام اکٹھی کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر نے 12 ہجری کے حج سے فارغ ہو کر شام میں جہاد کرنے کا اعلان فرمایا۔ مسلمانوں نے ہزاروں کی تعداد میں عرب کے اندر چاروں طرف سے مدینہ پہنچ کر شام کے جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام میں جہاد کرنے کے لیے 7,000 کے 4 لشکر بنائے اور ان میں مندرجہ ذیل سالار مقرر فرمائے اور ان کے لیے الگ الگ محاذ مقرر فرمائے، جن میں سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فلسطین، حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دمشق، حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ اردن اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ حمص کی جانب روانہ کیے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت فرمائی کہ ہر ایک سالار ایک دوسرے سے رابطہ رکھے اور اگر اکٹھے ہو کر لڑنے کی نوبت آئے تو ان سب کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن الجراح ہوں گے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے صحابی تھے اور ان 10 پاک بازوں میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی اور جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ یہ لشکر ایک ایک دن کے وقفے سے سفر 13 ہجری بمطابق اپریل 634 میں مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ہرقل خود قسطنطنیہ سے شام آیا اور مسلمانوں سے 8 گنا لشکر تیار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، واللہ میں خالد بن ولید کے ذریعے رومیوں اور شیطان کے ساتھیوں کو نیست و نابود کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے مجھے عراق خط لکھا کہ نصف فوج لے کر فوراً شام پہنچوں اور اسلامی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے خدمات سر انجام دوں۔ صحرا کا خطرناک سفر۔ 18,000 میں سے 9,000 فوج لے کر میں ربیع الاول سن 13 ہجری بمطابق جون 634 عیسوی کو ہیرا سے روانہ ہوا۔ شام پہنچنے کے لیے میں نے ایک راستے کا انتخاب کیا جو ایک لق و دق صحرا میں سے گزرتا تھا۔ یہ راستہ تمام معلوم راستوں سے چھوٹا تھا۔ اگر ہم معروف راستوں سے جاتے تو رومی فوجیں ہمارا راستہ روک لیتیں اور ہم اصل محاذ پر نہ پہنچ سکتے۔ ہم نے یہ انتہائی خطرناک سفر 5 دنوں میں ختم کیا۔ جون کا مہینہ، گرم موسم اور دھوپ کی شدت سے صحرا کی تپتی ہوئی ریت اور پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ تاہم بڑی ہمت اور دعاؤں سے یہ سفر مکمل ہوا اور ہم 5ویں دن شام کی سرحد پر سوا کے مقام پر پہنچے۔ تکمیل سفر۔ یہاں میں نے اپنی فوج کا معائنہ کیا اور انہیں بلند ہمت پایا۔ میں نے نہ خود آرام کیا اور نہ اپنی فوج کو آرام کرنے کی اجازت دی اور دمشق کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ راستے میں میں نے کئی چھوٹی چھوٹی فتوحات حاصل کیں۔ 3 روز کے سفر کے بعد ہم دمشق سے 20 میل دور ایک پہاڑی کے پاس پہنچے۔ یہاں ایک درہ تھا۔ میں نے درے کے سب سے اونچے حصے پر پہنچ کر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہ درہ میرے جھنڈے کے نام پر بعد میں سنیت العقاب یعنی درہ عقاب مشہور ہو گیا۔ یہاں سے میں نے ابو عبیدہ کو بصرہ کے قریب ملنے کے لیے پیغام بھیجا اور میں خود دمشق کو ایک طرف چھوڑتا ہوا بصرہ کی طرف روانہ ہوا۔ بصرہ کی فتح۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دریائے یرموک کے شمال مشرق میں حوران کے ضلع پر پہلے ہی قابض ہو چکے تھے۔ یزید اور شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہما کے لشکر بھی ان کے ماتحت تھے۔ وہ وہاں سے بصرہ کی طرف بڑھے۔ بصرہ دمشق کے قریب رومیوں کا ایک اہم سرحدی قصبہ تھا اور جنوبی شام اور اردن کا حکمران وہاں رہتا تھا۔ بصرہ کی حفاظت کے لیے رومیوں کی ایک بھاری فوج وہاں موجود تھی۔ میری ملاقات ابو عبیدہ سے بصرہ کے محاذ پر ہوئی۔ بصرہ میرے پہنچنے پر جمادی الاول سن 13 ہجری کو فتح ہوا۔ بصرہ پہلا اہم شہر تھا جو مسلمانوں نے شام میں فتح کیا۔ بصرہ کی فتح کی خبر میں نے حضرت ابو بکر کو بھجوائی اور شام کی سرحد میں داخل ہونے والی جنگی کامیابیوں سے ان کو آگاہ کیا اور مال غنیمت بھی بھجوایا۔ اجنادین کی فتح۔ ہرقل کو جب میری آمد اور بصرہ کی فتح کا علم ہوا تو اس نے اپنی فوجیں اجنادین میں جمع کرنی شروع کر دیں۔ اجنادین کے قریب شام، فلسطین اور اردن کی سرحدیں آپس میں ملتی تھیں۔ ہرقل کا مقصد یہ تھا کہ دمشق، فلسطین اور اردن کی طرف جانے والی اسلامی فوجوں کو اجنادین کے قریب شکست دے کر واپس صحرا میں بھگا دیا جائے۔ چنانچہ ہرقل کی اجنادین میں 90,000 کی تعداد میں فوجیں جمع ہو گئیں۔ اسلامی فوجوں نے جولائی 634 کے تیسرے ہفتے میں بصرہ سے اجنادین کی طرف کوچ کیا۔ اس لشکر کی عجیب شان تھی، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے جا رہے تھے۔ اس فوج کی نہ تو کوئی باقاعدہ وردی تھی اور نہ اسے عام ملکوں کی فوج کی طرح سہولتیں حاصل تھیں۔ اپنے اپنے سادہ لباسوں میں ملبوس تھے، سادہ ہتھیاروں کے ساتھ سردیوں کے موسم میں یہ فوج اپنے سے 3-4 گنا زیادہ طاقتور فوج کا مقابلہ کرنے جا رہی تھی۔ نہ تو ان کے لیے باقاعدہ سڑکیں بنتی تھیں اور نہ ان کے لیے باقاعدہ خوراک کا انتظام تھا۔ پانی اور کھجوروں پر گزارا کر کے یہ فوج اجنبی راستوں پر آگے بڑھ رہی تھی۔ اجنادین پہنچ کر میں نے اپنی فوجوں کا معائنہ کیا اور انہیں کئی گنا فوج کے مقابلے پر ثابت قدم رہنے اور اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے کہا۔ ادھر رومی فوج کے سپہ سالار نے بھی اپنے افسروں کے سامنے تقریر کی اور انہیں بتایا کہ وہ ایک ایک مسلمان کے مقابلے پر 3-3 ہیں، اس لیے وہ خوب ڈٹ کر لڑیں۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے رومیوں نے ایک عرب عیسائی میری فوجوں کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے واپس جا کر رومی سپہ سالار کو بتایا کہ مسلمان تعداد میں تو ہم سے بہت تھوڑے ہیں، لیکن ہم ان سے کبھی جیت نہیں سکتے، کیونکہ ان کے مرد دن کو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، جبکہ ہمارے فوجی راتوں کو شراب پیتے ہیں اور برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان سے مقابلہ کرنے کی بجائے زمین میں دھنس جانا زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے 27 جمادی الاول 13 ہجری کو اسلامی فوج کو میدان جنگ کے لیے وسیع کر کے پھیلا دیا تاکہ انہیں رومی فوج گھیرے میں نہ لے سکے۔ لڑائی شروع ہونے سے قبل ایک رومی افسر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آگے آیا اور کہنے لگا، اے عرب، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نے ایک ایسے ملک پر چڑھائی کی ہے جس میں کسی بادشاہ کو بھی داخل ہونے کی ہمت نہیں پڑتی۔ دیکھو، ہمارے پاس ریت کے ذروں کی طرح لا تعداد فوج ہے۔ تم اگر اپنی فوج کو اس ملک سے نکال لو تو تمہارے ہر سپاہی کو ایک دینار اور ایک قبا اور ایک امامہ عطا کیا جائے گا، اور خود تمہیں 100 دینار، 100 قبائیں اور 100 امامے دیے جائیں گے۔ یہ ہے پیغام رومی فوجوں کے سپہ سالار کی طرف سے۔ میں نے جواب دیا، ہمارے پاس 3 ہی باتیں ہیں، جن میں سے ایک مان لو، یا اسلام قبول کرو، یا جزیہ دو، یا لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بغیر مسلمانوں کے ملک چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دینار اور قبائیں تو ہمیں فتح کے بعد مل ہی جائیں گے۔ رومی افسر نے واپس جا کر اپنے رومی سپہ سالار کو میرا جواب پہنچایا۔ میرا جواب سن کر وہ غضبناک ہوا اور قسم کھائی کہ وہ ایک ہی حملے میں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ چنانچہ سورج ڈھلنے کے بعد رومی فوج نے حملہ کر دیا۔ کچھ مسلمان شہید ہوئے، مسلمانوں نے آگے بڑھ کر جواباً حملہ کیا اور رات ہو گئی۔ رات کو رومی سپہ سالار وردان نے میرے پاس ایک ایلچی بھیجا کہ وہ کل میرے ساتھ ملاقات کر کے صلح کی بات کرنا چاہتا ہے۔ دراصل وہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس کا علم مجھے اس طرح ہوا کہ جو عیسائی عرب ایلچی بن کر آیا اس پر میرا اتنا روب طاری ہوا کہ اس نے مجھے سارا منصوبہ بتا دیا اور بتایا کہ ملاقات کے وقت رومی فوج کے 10 سپاہی ایک قریبی ٹیلے کے پیچھے چھپے ہوں گے جو مجھے ملاقات کے دوران قتل کر دیں گے۔ چنانچہ منصوبہ معلوم ہو چکا تھا، اس لیے ہمارے 10 آدمیوں نے اس موقع پر پہلے ہی جا کر ان 10 رومی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کی وردیاں خود پہن لیں۔ جب میں اور وردان ملاقات کے لیے اپنی فوجوں سے آگے بڑھے تو وردان نے عربوں کے بارے میں حقارت کا اظہار کیا۔ میں نے اسے اسلام قبول کرنے یا جزیہ دینے کی شرط پر صلح کرنے کے لیے کہا۔ اس نے 10 چھپے ہوئے رومیوں کو اشارہ کیا۔ رومی لباس پہنے ہوئے 10 سپاہی ٹیلے کے پیچھے سے تلواریں لے کر نمودار ہوئے، لیکن وہ تو میرے سپاہی تھے۔ انہیں دیکھ کر وردان گھبرایا۔ ان جانثاروں کے قائد زرار نے وردان کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ رومیوں کے سپہ سالار کی موت کی خبر رومی فوجوں پر بجلی بن کر گری، ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ لڑائی میں ان کے تمام بڑے بڑے سالار مارے گئے، اور میدان جنگ میں اپنی 50,000 لاشیں چھوڑ کر یروشلم کی طرف بھاگ کر پناہ گزین ہوئے۔ اس جنگ میں 450 مسلمان شہید ہوئے، اجنادین فتح ہو گیا۔ مدینہ اطلاع پہنچی تو مدینہ کی فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ جنگ اجنادین کی کامیابی نے شام کو فتح کرنے کے لیے راستہ کھول دیا۔ دمشق کی تسخیر۔ اجنادین کی جنگ سے فارغ ہو کر میں اپنی فوج کو لے کر یروشلم کی جنوب میں اس شہر سے قدرے ہٹ کر دمشق کی طرف بڑھا۔ ایک دو مقامات پر رومیوں نے ہمارا راستہ روکا، لیکن شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئے۔ میں بالآخر اپنی فوج لے کر دمشق پہنچ گیا۔ دمشق کو ملک شام کی جنت کہا جاتا تھا۔ یہ ایک قلعہ نما شہر تھا جس کی دیواریں 35 فٹ اونچی تھیں، اور شہر میں داخل ہونے کے لیے 6 دروازے تھے۔ دمشق میں رومی فوج کی تعداد 12,000 تھی۔ اس شہر میں ہرقل کی بیٹی اور اس کا خاوند رہتا تھا۔ ہرقل کے داماد کا نام توما تھا، اور وہی ان فوجوں کا سپہ سالار تھا۔ اس کے ماتحت بڑے تجربہ کار سالار تھے۔ توما کے نائب کا نام عزازیر تھا، جو بہت تجربہ کار جرنیل تھا۔ ہرقل نے انطاکیہ سے 5,000 کی فوج کو دمشق کی فوج کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ اس کے سالار کلوس نے شہنشاہ روم سے وعدہ کیا کہ وہ میرا سر نیزے پر مار لائے گا۔ توما کو ہماری آمد کا علم ہوا تو اس نے کھانے پینے کی چیزیں کثرت سے شہر میں جمع کر لیں تاکہ پوری طرح میرا مقابلہ کر سکے۔ میں نے اپنی فوجوں کو نئے سرے سے منظم کیا، اور اپنے ساتھ عراق سے آئے ہوئے لشکر میں سے 4,000 گھوڑ سواروں پر مشتمل ایک متحرک دستہ تیار کیا۔ مرج السفر کے مقام پر رومی لشکر نے میرا راستہ روکنا چاہا۔ 19 جمادی الاول 13 ہجری بمطابق 19 اگست 634 عیسوی کو لڑائی شروع ہوئی۔ چونکہ ابھی کچھ فوج پیچھے سے آ رہی تھی، اس لیے میں نے رومیوں کو انفرادی لڑائی میں مصروف رکھا۔ زرار، شرحبیل اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم اور کئی اور نوجوانوں نے بڑے بڑے رومی افسروں کو انفرادی لڑائی میں ہلاک کیا۔ رومیوں نے مجھے انفرادی مقابلے کے لیے بلایا۔ میرے ہاتھ کلوس اور عزازیر دونوں گرفتار ہوئے۔ میں نے انہیں زنجیروں سے جکڑ کر قید کر لیا۔ اتنے میں باقی فوج بھی ابو عبیدہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما لے کر آ گئے، اور باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ دشمن بھاگ کر دمشق کے قلعے میں پناہ گزین ہو گئے۔ اگلے روز 20 جمادی الاول 13 ہجری کو مسلمان فوج نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق کے اندر 15-16,000 رومی فوج اور شہر کے باشندے اور ارد گرد کے شہروں اور دیہاتوں کے لوگ پناہ گزین تھے۔ ہمارے فوج کے مختلف دستے دمشق کے قلعے کے باہر 6 دروازوں پر مقابلے کے لیے موجود تھے۔ مشرقی دروازے کی طرف میں تھا، مغرب میں ابو عبیدہ تھے، شمال کی طرف شرحبیل اور عمر، اور جنوب میں یزید اپنے اپنے دستے لے کر موجود تھے۔ زرار، جس نے اجنادین میں رومی سپہ سالار کے ساتھیوں کو مارا تھا، 2,000 سواروں کے متحرک دستے کے ساتھ رات کو قلعے کے دروازوں کے درمیان خالی حصوں پر گشت کیا کرتا تھا۔ رومی قلعے کے اندر سے مسلمانوں پر تیر اور پتھر برسا رہے تھے، اور اس طرح محاصرے کو 3 ہفتے گزر گئے۔ ہرقل نے دمشق والوں کے کھانے پینے کے سامان سمیت 10-12,000 کی فوج ہمت سے روانہ کی۔ میں نے زرار رضی اللہ عنہ کو 5,000 سواروں کا دستہ دیا، اور ان فوجوں کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ درائے عقاب کے پاس زرار نے ہرقل کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ہرقل کی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی، اس لیے انہوں نے زرار کو گرفتار کر لیا۔ مجھے اطلاع ہوئی تو میں آدھی رات کے وقت رومی فوجوں کو بے خبر چھوڑ کر 4,000 سواروں کا متحرک دستہ لے کر درائے عقاب کی طرف گیا، اور صبح تک وہاں پہنچ گیا۔ جنگ جاری تھی۔ میں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ ایک سوار پیچھے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا میرے پاس سے گزرا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا رومی لشکر میں جاتا اور حملہ کر کے تیزی سے واپس آ جاتا۔ میں اس نقاب پوش کی بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، اپنا چہرہ تو دکھاؤ۔ اس نے کہا، میرا نام خولا ہے، اور میں زرار کی بہن ہوں، اور میرا چہرہ تم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں۔
اور پردہ کرتی ہوں۔ میں زرار اور خولہ کے بہادر خاندان سے بہت متاثر ہوا۔ اس دوران رومی زرار کو گرفتار کر کے ہمس کی طرف لے گئے۔ میں نے زرار کے نائب رافع کو 100 سواروں کے ساتھ ہمس روانہ کیا۔ ان سواروں میں خولہ بھی شامل تھی، جو آخر کار اپنے بھائی کو دشمن سے رہا کر کے لے آئی۔ زرار واپس آ گیا۔ مسلمان دستے نے دشمن پر اتنا زور ڈالا کہ وہ شکست کھا کر ہمس کی طرف واپس بھاگ گئے اور دمشق کو کمک نہ پہنچ سکی۔ میں واپس دمشق آ گیا اور محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ بڑا سخت تھا۔ محاصرہ توڑنے کی توما نے بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ میں راتوں کو جاگ جاگ کر دمشق میں داخل ہونے کے منصوبے سوچتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے پتا چلا کہ دمشق کے بڑے پادری کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اور دمشق والوں نے اس خوشی میں رات خوب شراب پی ہے اور مست ہو کر سوئے پڑے ہیں۔ میں نے اس وقت اندر داخل ہونے کی اسکیم بنائی اور فوج کو ہدایت کی کہ جب وہ اللہ اکبر کی آواز سنیں تو فوراً شہر کی فصیل کے پھاٹک پر حملہ کر دیں۔ میں چند آدمیوں کو لے کر فصیل کے اندر اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھاٹک کے محافظوں کو قتل کر کے پھاٹک کھول دیا اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے، جسے سنتے ہی ساری فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ دمشق والے اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے وہ اس اچانک حملے کی تاب نہ لا سکے، اور اس طرح 19 رجب 13 ہجری بمطابق 18 ستمبر 634 عیسوی کو دمشق فتح ہو گیا۔ توما نے اندازہ لگایا کہ قلعے کے دوسرے دروازوں پر کوئی جنگی کارروائی نہیں ہو رہی۔ اس نے یہاں ایک چال چلی۔ جس دروازے سے میں داخل ہوا اس کے بالکل مخالف سمت میں مغربی دروازے پر ابو عبیدہ سے رابطہ قائم کیا اور انہیں حالات سے بے خبر پا کر نہایت چالاکی سے دمشق کا قلعہ پرامن طور پر مسلمانوں کے حوالے کرنے اور جزیہ ادا کرنے کی پیشکش کی۔ ابو عبیدہ نے رومیوں کے ہتھیار ڈالنے کی شرائط قبول کر لیں۔ صبح ہوئی تو ابو عبیدہ ایک طرف سے اپنے لشکر کے ساتھ دمشق کے مغربی دروازے سے امن و امان کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے، دوسری طرف سے میں تلوار کے زور سے دمشق کو فتح کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ شہر کے عین مرکز میں ہماری ملاقات ہوئی اور دونوں کو صحیح صورتحال کا پتہ چلا، لیکن چونکہ باقاعدہ معاہدہ ہو چکا تھا اس لیے میں نے اپنا فتح کیا ہوا علاقہ بھی واپس کر دیا اور ابو عبیدہ کی شرائط کے ساتھ توما کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے۔ سپہ سالار کے عہدے سے برطرفی۔ 2 شعبان سن 13 ہجری کو میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط لکھا۔ اس میں دمشق کی فتح اور ابو عبیدہ کی سادگی اور معاہدے کا ذکر کیا۔ ابھی یہ خط قاصد لے کر روانہ ہونے ہی والا تھا کہ ابو عبیدہ مجھے ایک طرف لے گئے اور بتایا کہ حضرت ابو بکر فوت ہو چکے ہیں اور حضرت عمر خلیفہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے مجھے وہ خط دکھایا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کے نام لکھا تھا۔ میں نے اس میں پڑھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الآخر 13 ہجری بمطابق 22 اگست 634 عیسوی کو فوت ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں۔ حضرت عمر نے اس میں یہ بھی لکھا، میں تمہیں خالد بن ولید کی فوج کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ یہ خط ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دمشق کے محاصرے کے دوران ہی مل گیا تھا، لیکن انہوں نے اس نازک صورتحال اور فوج کی میرے ساتھ والہانہ محبت کی وجہ سے دمشق فتح ہونے تک اس راز کو چھپائے رکھا۔ 3 شعبان سن 13 ہجری کی صبح کو لشکر اسلام کو اکٹھا کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا گیا۔ دمشق میں مقیم لشکر اسلام نے حضرت ابو بکر کی نماز جنازہ غائب پڑھی اور حضرت عمر کی بیعت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد سپہ سالار کی تبدیلی کا اعلان کیا گیا۔ میں نے دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے ایک عام سپاہی کے طور پر جنگیں لڑنے کا عہد کر لیا۔ اس واقعے کے بعد دمشق کے قریب ابو القدس کے مقام پر حضرت ابو عبیدہ نے عبداللہ بن جعفر کو ایک مہم پر بھیجا۔ انہیں رومی فوجوں نے گھیرے میں لے لیا۔ ابو عبیدہ مجھے کچھ کہتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے عبداللہ کی مدد کے لیے کہا۔ میں نے عرض کیا، واللہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کم عمر بچے کو بھی میرا امیر بنا دیتے تو میں اس کی اطاعت بھی کرتا۔ میں نے تو اپنی زندگی خدا کی راہ میں وقف کی ہوئی ہے۔ چنانچہ میں گیا اور عبداللہ اور دوسرے مسلمانوں کی جان بچائی۔ میرے دل میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی بہت عزت تھی، وہ ایک بزرگ انسان تھے، میرے دوست تھے اور ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ رسول اللہ نے ان کو ان 10 خوش قسمت اصحاب میں شامل فرمایا تھا جن کو اسی زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، اور وہ عشرہ مبشرہ کہلاتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بھی میرے بہت قدردان تھے اور ضروری کاموں میں مجھ سے ضرور مشورہ لے لیا کرتے تھے۔ جنگ یرموک۔ مسلمان شام کا اکثر حصہ فتح کر چکے تھے۔ ہرقل نے شدید انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے تمام ملکوں سے ایک زبردست فوج تیار کی جس میں 12 قوموں کے لوگ شامل تھے، جن میں شہزادے، امراء اور بڑے بڑے پادری سب شامل تھے۔ مئی 636 تک ہرقل کے پاس 150,000 افواج اکٹھی ہو گئیں۔ ہرقل نے اپنی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کیا اور 30,000 سپاہی پر ایک سالار مقرر کیا۔ ان حالات میں ابو عبیدہ نے میرے ساتھ مشورہ کیا۔ میں نے مشورہ دیا کہ تمام اسلامی افواج کو جابیہ کے قریب اکٹھا کر لیا جائے۔ جابیہ کے مقام پر شام، اردن اور فلسطین کے راستے ملتے تھے۔ رومی فوج کے دمشق پہنچنے سے پہلے ہی ابو عبیدہ اور میں دمشق والوں کو ان کا جزیہ واپس کر کے جابیہ آ گئے۔ دمشق کے لوگوں نے کہا، آپ کا راج اور عدل ہم کو اس حالت ظلم و جبر سے زیادہ عزیز ہے جس میں ہم پہلے رہتے تھے۔ کسی فاتح قوم نے آج تک جزیہ واپس نہیں کیا تھا۔ جابیہ میں تمام اسلامی فوجوں کو رومی فوجوں کے پہنچنے سے پہلے ہی بلوا لیا گیا۔ اسلامی فوج جابیہ اور دریائے یرموک کے درمیان سفرا ہو گئی۔ اتنے میں رومی فوج بھی 1.5 لاکھ کی تعداد میں میدان یرموک میں پہنچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6,000 مجاہدین ہماری مدد کے لیے بھجوائے اور ہماری ساری فوج کی تعداد 40,000 ہو گئی، جن میں 1,000 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 وہ صحابہ بھی شامل تھے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا۔ ایک ماہ تک کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ ماہان اور میری ملاقات ہوئی لیکن صلح نہ ہو سکی۔ رومی فوجوں کے درمیان پادری کھڑے صلیبیں لہرا رہے تھے اور ہزاروں عیسائیوں نے موت کی قسم کھا رکھی تھی۔ ابو عبیدہ نے مجھے جنگ کا منصوبہ بنانے کا حکم دیا۔ میں نے پیدل فوج کے کئی حصے کیے اور اسی طرح سواروں کا ایک اور متحرک دستہ بنایا اور کل فوج کو 11 میل لمبے محاذ پر پھیلا دیا۔ فوج کے دائیں حصے پر یزید سالار مقرر ہوئے، بائیں پر عمرو بن العاص، درمیان میں ابو عبیدہ اور شرحبیل، ابو عبیدہ کے فوجی افسروں میں اکرمہ بن ابو جہل اور میرا بیٹا عبد الرحمن بھی تھا۔ متحرک رسالے کی کمان زرار کے پاس۔ میں نے کچھ اس طرح منصوبہ بنایا کہ اس وقت تک دفاعی لڑائی لڑی جائے جب تک رومی فوجیں تھک نہ جائیں۔ مسلمان فوج کے پیچھے عورتوں اور بچوں کے خیموں کی ایک قطار تھی، ہر دستے کے پیچھے ان کے بیوی بچے رکھے گئے۔ ابو عبیدہ نے عورتوں اور بچوں کو نصیحت کی کہ اگر کوئی مسلمان سپاہی بھاگ کر پیچھے آئے تو عورتیں اور بچے ان خیموں کے بانس لے کر اور پتھر مار مار کر مرمت کریں۔ میں نے اور ابو عبیدہ نے اپنی فوجوں کو بتایا کہ فوج کی قوت کا انحصار اس کی تعداد پر نہیں بلکہ اللہ کی مدد پر ہے۔ اگلے دن مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان اس صدی کی سب سے بڑی جنگ ہونے والی تھی۔ دونوں فوجوں کی صفوں کے درمیان 1 میل کا فاصلہ تھا۔ مسلمانوں نے تلاوت قرآن کریم اور دعاؤں میں رات بسر کی اور اگلے دن جنگ چنگاریوں سے شروع ہو کر کئی دنوں بعد بے تحاشا بھڑکتی ہوئی آگ بن کر ختم ہوئی۔ جنگ کے شروع میں انفرادی مقابلہ بازی ہوتی رہی۔ کئی رومی افسر موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ آہستہ آہستہ رومی سپہ سالار اعظم ماہان نے اپنی فوج کا انسانی سیلاب آگے بڑھایا اور جنگ شروع ہو گئی۔ تیر اندازی ہوتی رہی، پھر تلواروں سے مقابلہ شروع ہوا۔ رومی فوج کا ایک حصہ تھکتا تو دوسرا تازہ دم حصہ آگے آ جاتا، پھر تیسرا آتا اور مسلمانوں کا وہی دستہ ان سب کا مقابلہ کرتا رہتا۔ ایک موقع پر عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا دستہ 3-4 تازہ دم لشکروں کا مقابلہ کر کے ذرا پیچھے ہٹا تو مسلمان عورتوں نے خیموں کے ڈنڈوں اور پتھروں سے ان کی مرمت کی حتیٰ کہ وہ آگے بڑھے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن نے اولوں کی طرح تیر مسلمانوں پر برسائے اور کئی مسلمانوں کی آنکھوں میں تیر لگے۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا، بعض دفعہ عورتیں بھی مسلمانوں کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں لڑیں، بڑے بڑے معزز قریشی شہزادے اس جنگ میں شہید ہوئے، لڑائی 5 دن تک ہوتی رہی، 4th دن بڑا وحشتناک تھا، اکرمہ اور ان کا بیٹا عمر بڑی بہادری سے لڑے اور دونوں نے جام شہادت نوش کیا، مسلمانوں نے اپنے جسموں کو وہ قوت اور برداشت دکھانے پر مجبور کیا جن کے لیے انسانی جسم بنائے ہی نہیں گئے تھے، 5th دن گزرا اور 6th دن آیا، جرجیر اور اسلامی فوج کے سپہ سالار اعظم ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی لڑائی ہوئی، جرجیر مارا گیا، اس جنگ میں رومی بھاری تعداد میں مارے گئے، باقی ڈر کر دریائے رموک اور رفات کی وادی کے راستے سے نکلنے کے لیے بھاگے، لیکن وہاں زرار رضی اللہ عنہ ایک دستے کے ساتھ پہلے ہی موجود تھا، اس طرح رومی پھر چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، خوب مقابلہ ہوا، بلاخر رومی برباد ہو گئے اور میری سب سے بڑی جنگ اختتام کو پہنچی، رومیوں کا سالار اعظم ماہان زندہ بچنے میں کامیاب ہو گیا، میں سواروں کا ایک دستہ لے کر اس کے پیچھے دمشق کی طرف گیا، ماہان جو کہ آرمینیا کا بادشاہ اور رومی فوج کا سپہ سالار اعظم تھا، ایک عام مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا، میں جب دمشق پہنچا تو دمشق والوں نے میرا استقبال کیا، اگلے روز میں پھر یرموک واپس آ گیا، جنگ یرموک مشرقی رومی شہنشاہی کی سب سے تباہ کن شکست تھی اور اس کے ساتھ ہی شام کی سرزمین پر رومی تسلط ختم ہو گیا، ہرقل شام چھوڑ کر قسطنطنیہ بھاگ گیا، اس جنگ میں 70,000 رومی مارے گئے اور 80,000 بھاگ گئے، مسلمان شہداء کی تعداد 4,000 تھی، جنگ یرموک اسلام کی ایک شاندار فتح تھی۔ بیت المقدس کی فتح۔ جابیہ سے ہم بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، میں بھی ابو عبیدہ کے ہمراہ تھا، رومی قلعہ بند ہو گئے، 4 ماہ کے محاصرے کے بعد بیت المقدس والوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی کہ صلح کے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے خود مسلمانوں کے خلیفہ آئیں، حضرت ابو عبیدہ نے مدینہ حضرت عمر کو لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ربیع الاول سن 16 ہجری بمطابق اپریل 637 عیسوی کو شام تشریف لائے، ہم نے جابیہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا، حضرت عمر کی بیت المقدس میں آمد مسلمانوں کے لیے ایک بڑا واقعہ تھا، انہوں نے خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر بہت خوشیاں منائیں، حضرت عمر سادہ لباس میں تھے، بعض لوگوں نے آپ کو ترکی گھوڑا اور لباس پیش کیا، آپ نے یہ کہہ کر رد فرما دیا کہ خدا نے ہمیں اسلام کی جو عزت دی ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سادہ لباس میں بیت المقدس میں داخل ہوئے، پادریوں نے خود بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں، یہاں سے حضرت عمر فتح شدہ علاقوں کا دورہ کر کے اور سرحدوں کی حفاظت کا انتظام کر کے مدینہ تشریف لے گئے، بیت المقدس کے پادری کے ساتھ حضرت عمر کے معاہدے پر میں نے بھی بطور گواہ دستخط کیے، فوج سے میری سبکدوشی۔ مرش سے واپسی پر بنی کندہ کے ایک سردار اشس بن قیس نے میری تعریف میں ایک قصیدہ پڑھا اور مجھے ایک عظیم فاتح قرار دیا، میں نے اسے خوش ہو کر 10,000 درہم بطور انعام دیے، یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، وہ مجھ سے ناراض ہوئے اور مدینہ بلوایا اور فوج سے فارغ کر دیا، میں واپس ہمس آ کر فوج سے علیحدہ ہو گیا اور وہیں رہنے لگا، حضرت عمر نے 3,000 درہم سالانہ میرا وظیفہ مقرر فرمایا، مجھے خوب علم ہے میری فوج سے برطرفی کسی سزا کی وجہ سے نہ تھی بلکہ یہ اس وجہ سے تھی کہ لوگ سمجھنے لگ گئے تھے کہ اسلامی فتوحات میری وجہ سے ہو رہی ہیں، حالانکہ میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی فتوحات حاصل کرتا، میں نے اسلام لانے کے بعد بے شمار جنگیں لڑی اور اب برطرفی کے بعد 4 سال تک غیر فوجی زندگی گزاری، اس دوران میں میدان جنگ میں نہیں تھا، پھر بھی اسلامی فتوحات ہوتی رہیں، میں بھی تمام مسلمانوں کی طرح اسلامی فتوحات پر خوش ہوتا رہا اور اپنی فوجی کارناموں کے بارے میں یادیں تازہ کرتا رہا۔ دوستوں کی جدائی۔ میرے ساتھی ابو عبیدہ شرحبیل یزید اور زرار رضی اللہ تعالی عنہم بھی جلد ہی مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے، کیونکہ 18 ہجری میں فلسطین میں طاعون کی جو وبا پھوٹی وہ ان سب کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس بیماری میں میری اولاد میں سے بھی کئی میری آنکھوں کے سامنے مجھ سے جدا ہوئے۔ میں نے اس غم کو بڑے صبر سے برداشت کیا۔ ان ابتدائی سپہ سالاروں کے بعد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کی قیادت سنبھالی۔ میں 21 ہجری میں بیمار ہوا۔ ایک دن میرا ایک دوست میری بیمار